قرآن ہے حال مصطفی.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلى علی كل يوم 50 مرة، جس شخص نے دنیا میں مجھ پر ہر روز 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، صافحته يوم القيامه او كما قال عليه السلام، ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت میں اس بندے کے ساتھ مصافحہ کروں گا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہم آج پھر اپنے سلسلے قرآنی مثالیں اور اسباق میں حاضر ہیں. یاد رکھیے کہ قرآنی مثالوں کا تعلق غور و فکر اور نصیحت حاصل کرنے سے ہوتا ہے، اس لیے نہ صرف بیان کو انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے، بلکہ اگر ہو سکے تو بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے. یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس سلسلے میں قرآن مثالوں کے متعلق جس مثال کو ہم لے کر آئیں گے، اس مثال کا تعلق ایک تشبیہ سے ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک منظر بیان کیا ہے، اور وہ منظر کس دن کا منظر ہے؟ آئیے آیت مبارکہ سنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ترجمہ کنز الایمان، جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے، ہم نے جیسے پہلے اسے بنایا تھا ویسے ہی پھر کر دیں گے، یہ وعدہ ہے ہمارے ذمہ، ہم کو اس کا ضرور کرنا. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا ایک منظر بیان فرمایا، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن کے مختلف مناظر بیان فرمائے. مثال کے طور پہ سورہ القاریہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، القاریعہ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. ترجمہ کنز الایمان، دل دہلانے والی کیا ہے وہ، دل دہلانے والی، اور تو نے کیا جانا، کیا ہے دل دہلانے والی، جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھن کی اون. مطلب یہ ہے کہ جس طرح پروانے منتشر اور متفرق ہوتے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن لوگ حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے، اور حیرانگی اور پریشانی کے عالم کے اندر ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے۔ اور تشبیہ اس چیز میں ہے کہ اس دن لوگ روشنی پر گرنے والے پروانوں کی طرح حیران اور مسترب ہوں گے، استرار کی کیفیت طاری ہوگی، پریشانی اور حیرانگی کی کیفیت طاری ہوگی۔ امام قتادہ نے کہا پروانوں کے ساتھ تشبیہ کثرت و انتشار میں ہے اور ذوف و ذلت میں ہے، اور کسی مربوط نظام کے بغیر ادھر ادھر بھاگنے میں ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر مختلف مقامات پر قیامت کے دن پہاڑوں کے اوصاف بیان کیے گئے، ان کی کیفیات کا تذکرہ کیا گیا، ان کی حالتوں کا بیان کیا گیا، اور جو قیامت کے دن پہاڑوں میں تغیرات ہوں گے، جو تبدیلیاں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف آیات کے اندر ان مناظر کو بھی واضح فرما دیا۔ ارشاد فرمایا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدًا، اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر دفعتاً چورا چورا کر دیے جائیں گے۔ اور دوسری حالت میں فرمایا پہاڑ دھنکی ہوئی رنگ برنگی اون کی طرح ہو جائیں گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی اون۔ اور تیسری حالت ان پہاڑوں کی بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پہاڑ قیامت کے دن بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور تو دیکھے گا پہاڑوں کو خیال کرے گا کہ وہ جمے ہوئے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، اور وہ چلتے ہوں گے بادل کی چال۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا قیامت کے دن پہاڑ فریب کا منظر پیش کر رہے ہوں گے، وَسُجِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَ سَرَابًا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے کہ وہ ہو جائیں گے جیسے چمکتا ریتا دور سے پانی کا دھوکا دیتا۔ اور ایک اور حالت میں ارشاد فرمایا قیامت کے دن پہاڑ ریت کے ٹیلوں کی طرح ہو جائیں گے، یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن تھر تھرائیں گے زمین اور پہاڑ، اور پہاڑ ہو جائیں گے ریتے کا بہتا ہوا ٹیلا۔ اسی طرح ایک اور حالت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَصْفًا، ترجمہ کنز العرفان، اور آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم فرماؤ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ اور مزید ایک اور حالت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ تیزی سے چلیں گے، غبار بن کر اڑنے کے بعد پہاڑ تیزی سے چل رہے ہوں گے لیکن دیکھنے میں ٹھہرے ہوئے لگیں گے، یہ ان کا دھوکا ہے۔ اور اسی طرح قیامت کا ایک منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، ترجمہ کنز الایمان، بے شک فیصلے کا دن ٹھہرا ہوا وقت ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم چلے آؤ گے فوجوں کی فوجیں، یعنی بے شک وہ دن جس دن اللہ تبارک و تعالی مخلوق کا فیصلہ فرمائے گا وہ اس کے علم میں ثواب اور عذاب کے لیے ایک مقرر کیا ہوا وقت ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، ارشاد فرمایا کہ فیصلے کا دن وہ ہوگا جس دن سور میں دوسری بار پھونک ماری جائے گی تو تم اپنی قبروں سے حساب کے لیے، حساب کی جگہ کی طرف فوج در فوج چلے آؤ گے۔ اس حالت کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو اسی وقت وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. یہ ایک اور منظر ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں قیامت کا بیان فرمایا کہ آسمان کھولا جائے گا کہ دروازے ہو جائے گا, یعنی قیامت کے دن آسمان کھول دیا جائے گا تو وہ کثیر دروازوں والا ہو جائے گا اور اس میں ایسے راستے بن جائیں گے جن سے فرشتے اتریں گے. اسی بات کو صراحت کے ساتھ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح بیان فرمایا, یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا, جس دن آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے پوری طرح اتارے جائیں گے. یہ سب قیامت کے مناظر ہیں. اور آج کی مثال جو ہم نے ذکر کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیده وعدا علینا انا کنا فاعلین. جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے, ہم نے جیسے پہلے اسے بنایا تھا ویسے ہی پھر کر دیں, یہ وعدہ ہے ہماری ذمہ, ہم کو اس کا ضرور کرنا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس آیت کے مفسرین نے دو معنی بیان فرمائے ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ جن لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی نے بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے انہیں قیامت کے دن کی سب سے بڑی جو گھبراہٹ ہے وہ غمگین نہ کرے گی. وہ دن کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی آسمان کو لپیٹ دے گا جیسے سجل فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹ دیتا ہے. اور جو دوسرا معنی بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ جن لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی نے بھلائی کا وعدہ فرما دیا ہے فرشتے خود اس دن اس بندے کا استقبال کریں گے جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسے سجل فرشتہ بندے کے نام اعمال کو لپیٹ دیتا ہے. اور تیسرا معنی یہ ہے کہ لوگوں یاد کرو جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ بندے کی موت کے وقت اس کے نام اعمال کو لپیٹ دیتا ہے. تو اس طرح تین معنی مفسرین کرام نے اس کے بیان فرمائے. یہاں پر چند باتیں قابل غور ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں جو سجل فرشتے کا نام ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد کیا ہے, اور دوسری وہ تشبیہ ہے جس میں فرما دیا گیا کہ ہم اسے ویسا ہی دوبارہ بنا دیں گے جیسا پہلے تھا, اور تیسرے وہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے. سجل کا معنی سب سے پہلے ہم بیان کرتے ہیں. سجل سے مراد معاہدات کا رجسٹر ہے, احکام اور دعووں کے ضبط کرنے کا رجسٹر جس کو قاضی اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے, اس کو جوڈیشنل ریکارڈ بھی کہتے ہیں. امام راغب اصفہانی یہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ لفظ اصل میں فارسی کا لفظ ہے, اس کو عربی بنا لیا گیا ہے, اور سجل اس پتھر کو کہتے ہیں جس پر لکھا جاتا ہے. بعد میں ہر وہ چیز کے جس پر لکھا جاتا اسے سجل کہا جانے لگا, یعنی اس کی وجہ تو پتھر کے لیے ہے لیکن پھر ہر وہ چیز جس پر لکھا جانے لگا اسے سجل کہا جانے لگا. اور پھر اسی طرح اس کا ایک تیسرا معنی یہ بیان فرمایا, کہا کہ حبشی زبان میں سجل کا معنی شخص ہے, سجاج نحوی نے بھی اسی کو اختیار کیا. ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ سجل تیسرے آسمان پر موجود ایک فرشتے کا نام ہے جس تک بندوں کی موت کے بعد ان کے نامۂ اعمال پہنچائے جاتے ہیں اور وہ فرشتہ ان بندوں کے نامۂ اعمال کو لپیٹ دیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور مفسرین کے ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ سجل ایک فرشتہ ہے, جب اس تک بندوں کے نامۂ اعمال پہنچائے جاتے ہیں تو تو وہ انہیں لپیٹ دیتا ہے. سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے ترجمہ کنز الایمان سے بھی بالکل یہ بات واضح ہے کہ آپ نے بھی یہی مراد لیا کہ اس سے مراد سجل فرشتہ مراد ہے. اور دوسری بات جو یہاں پر قابل غور ہے وہ آیت مبارکہ کا یہ جز ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کما بدأنا اول خلق نعیدہ، ہم اسے دوبارہ اسی طرح لوٹا دیں گے جس طرح ہم نے پہلے بنایا تھا. مفسرین کرام نے آیت مبارکہ کے اس جز کی جو تفسیر بیان کی ہے اس کے دو معنی بیان فرمائے. ایک تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے جیسے انسان کو پہلے عدم سے وجود عطا کیا، اسی طرح پھر دوبارہ اسے معدوم کرنے کے بعد وجود عطا کر دیں گے. موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، آدمی کو اس بات پر حیرانی ہے کہ جب بندہ مر جائے گا تو پھر دوبارہ کیسے دوبارہ اٹھے گا. آدمی کے اندر حیرانی کا یہ عنصر اس سطح کو پہنچا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے قائل نہیں ہیں، وہ موت کے بعد زندہ کیے جانے کو ایک نہ ہونے والا واقعہ قرار دیتے ہیں. اور حیرانی اس بات پر ہوتی ہے کہ آدمی اس واقعے پر کس طرح شک کر سکتا ہے جس کا ہونا اتنا ہی یقینی ہے جتنا انسان کا خود ہونا یقینی ہے. کیا انسان نے اپنے تخلیق پر غور نہیں کیا کہ وہ کس طرح پیدا کیا گیا، عدم سے اسے وجود میں لایا گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ موت کے بعد زندگی پر ایمان لانے کے لیے فقط یہی کافی ہے کہ انسان کو اپنی تخلیق کا ادراک ہو جائے. سچی بات تو یہ ہے کہ موت کے بعد زندگی پر صرف وہی لوگ شک کرتے ہیں جن کو خود اپنی تخلیق کا ادراک نہیں ہے، جو یہ نہیں جان سکے کہ انہیں اللہ نے کس طرح عدم سے وجود عطا فرمایا. اس بات پر جب ما قبل ادوار میں اعتراضات ہونے لگے، لوگوں نے اپنی کم علمی اور جہالت کی وجہ سے اعتراض کیا اور موت کے بعد دوبارہ زندگی کا انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے بطور دلیل مثال سے اس کی حقانیت کو واضح کر دیا. جیسا کہ ما قبل ادوار میں اصحاب کہف کو آرام کرتے ہوئے ایک غار کے اندر جب 300 سال کا عرصہ بیت گیا تو ایک نیک دل بادشاہ آیا جس نے 68 سال حکومت کی. اس کے دور میں بھی بعض ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا انکار کرنا شروع کر دیا. یہ بہت پریشان ہوا اور اس نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی کہ کوئی ایسی دلیل واضح کر دی جائے جس سے ان کا رد ہو جائے اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالی دوبارہ بندے کو زندگی عطا فرمائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کہف کا واقعہ بطور مثال ان کو بیان فرما دیا. اور دوسرا معنی اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو دوبارہ زندگی ایک وصف اعتبار سے عطا فرمائے گا، وہ اس طرح کہ جیسا اسے ماں کے پیٹ سے برہنہ اور غیر ختنہ شدہ پہلے پیدا کیا گیا، ایسے ہی مرنے کے بعد جب دوبارہ اس کو اٹھائیں گے تو غیر ختنہ شدہ ہوگا اور اس کے بدن پر لباس بھی نہیں ہوگا. اس آیت کی دوسری تفسیر سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کا حشر ایسے ہوگا کہ ان کے بدن ننگے ہوں گے اور ان کا ختنہ بھی نہیں ہوا ہوگا. صحیح مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک حدیث اس طرح مروی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ننگے پاؤں اور ننگے بدن اور بے ختنہ کیے اٹھائے جاؤ گے. البتہ یہاں پر ایک بات جو قابل غور ہے اور یاد رکھنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام علی مردوان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اولیاء کاملین صالحین رضوان اللہ علیہ مجمعین قیامت کے دن اس حال سے محفوظ رہیں گے اور ان کا حشر لباس میں کیا جائے گا۔ جی ہاں، مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ الوالی اس حدیث مبارک کے تحت بیان فرماتے ہیں کہ اس فرمان عالی شان میں انکم فرما کر یہ بتا دیا گیا کہ تم عوام لوگ اس حالت میں اٹھو گے، ننگے بدن، ننگے پاؤں، بے ختنہ، مگر تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنے کفنوں میں اٹھیں گے، حتیٰ کہ بعض اولیاء اللہ بھی کفن پہنے اٹھیں گے تاکہ ان کا ستر کسی اور پر ظاہر نہ ہو۔ جامع صغیر کی روایت میں ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں قبر انور سے اٹھوں گا اور فوراً مجھے جنتی جوڑا پہنا دیا جائے گا۔ اسی طرح علماء کرام اپنی اپنی کتابوں کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ یہ خطاب امت کے لیے ہے جس کا ظاہر یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سب مستثنی ہیں اور وہ سب بفضل اللہ تعالی لباس میں ہوں گے۔ ہاں، تشریفی خلعتیں بھی علی حسب المدارج ان حضرات کے لیے وارد ہوں گی۔ اور مزید علماء کرام فرماتے ہیں کہ آیات متکاثرہ اور احادیث متواترہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرات صحابہ کرام علی مردوان اور اولیاء عظام رضی اللہ تعالی عنہم کا حشر بھی لباس میں ہوگا، کہ یہ سب حضرات اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے منعم علیہم ہیں اور ان کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت و رفاقت بحکم قرآن کریم صراحتن ثابت ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ علماء کرام مزید فرماتے ہیں کہ آیات متکاثرہ اور احادیث متواترہ سے واضح ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء عظام صحابہ کرام علی مردوان ان سب کا حشر بھی لباس میں ہوگا، کیونکہ یہ حضرات بھی اللہ تبارک و تعالی کے وعدہ منعم علیہم میں داخل ہیں۔ آیت مبارکہ میں جو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی کہ ہم انہیں دوبارہ پہلے کی طرح لوٹا دیں گے، یہ وعدہ کیوں فرمایا؟ کہا اس لیے کہ وعدن علینا، اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ یہ ہمارے ذمے ہے، یہ ہمارے اوپر ایک وعدہ ہے، یعنی تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کرنے کی طرح دوبارہ پیدا کرنا ہمارے اوپر ایک وعدہ ہے۔ تو جب یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی یہ وعدہ ضرور پورا فرمائے گا، کیونکہ وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جہنم سے دور رکھے جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم في مشتحت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ بے شک جن کے لیے ہمارا وعدہ حسنا کا ہو چکا وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں، اس کی بھنک تک نہ سنیں گے اور ہمیشہ اپنی من مانتی مرادوں میں رہیں گے۔ وہ بڑی گھبراہٹ، قیامت کی ہلچل انہیں غم نہ دے گی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں یہ ہے جمیع صحابہ کرام علیہ الرضوان کے لیے قرآن کریم کی شہادت۔ امیر المؤمنین مولا المسلمین علی مرتضی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم قسم اول میں ہیں جن کو فرمایا اولئک اعظم الدرجہ، ان کے لیے مرتبے قسم دوم والوں سے بڑے ہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قسم دوم میں ہیں، اور حسنہ کا وعدہ اور یہ تمام بشارتیں تمام صحابہ کرام علی مردوان کو شامل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک عنہا مبعدون, وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے. علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس دن مراد یہ ہے کہ انہیں جہنم کے عذاب اور اس کی اذیت و تکلیف سے دور رکھا جائے گا, کیونکہ جب مومنین جہنم کے اوپر سے گزریں گے تو جہنم کی آگ ٹھنڈی ہونے لگے گی ان کے گزرنے کی بنا پر, ان کے ایمان کی وجہ سے اور ان کی نیکی کی بنا پر جو انہوں نے دنیا میں کی اور اچھی زندگی گزاری. اور جہنم ان کو پکار کر کہے گی اے مومن جلدی سے گزر جا کیونکہ تیرے نور نے میرے شعلے کو بجھا دیا ہے. لہذا ایمان والوں کا جہنم کے اوپر سے گزرنا اس آیت مبارکہ کی منافی ہرگز نہیں. بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ جنت کی منازل میں آرام فرما ہوں گے تو وہ جہنم کی ہلکی سی بھی آواز نہیں سنیں گے اور اس کے جوش کی آواز بھی ان کے کانوں تک نہیں پہنچے گی, اور وہ جنت میں اپنی دل پسند نعمتوں اور کرامتوں میں ہمیشہ رہیں گے. لا يحزنهم الفزع الاكبر, انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں سب سے بڑی گھبراہٹ سے مراد دوسری بار سور میں پھونکا جانا ہے. بعض مفسرین کے نزدیک اس سے وہ وقت مراد ہے جب موت کو ذبح کر کے یہ ندا کی جائے گی کہ جہنم والو تمہیں اب موت کے بغیر جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے. مزید فرمایا کہ قبروں سے نکلتے وقت مبارکباد دیتے اور یہ کہتے ہوئے فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ یہ تمہیں ثواب ملنے کا وہ دن ہے جس کا دنیا میں تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. احادیث میں چند ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا جو قیامت کے دن سب سے بڑی گھبراہٹ سے امن میں رہیں گے. ان میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شہید ہے کہ اللہ تبارک بتعالیٰ کی بارگاہ میں شہید کے لیے 6 خصلتیں ہیں. خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کی بخشش ہو جاتی ہے, جنت میں اپنا ٹھکانہ خود دیکھ لیتا ہے, قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے, سب سے بڑی گھبراہٹ سے امن میں رہے گا, اس کے سر پر عزت و کرامت کا تاج رکھا جائے گا جس کا ایک یاقوت دنیا و مافیہا سے بہتر ہوگا, اور بڑی آنکھوں والی 72 حوریں اس کے نکاح میں دی جائیں گی, اور اس کے 70 رشتہ داروں کے حق میں اس شہید کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. اور دوسرا فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو رضائے الہی کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں. اور تیسری جگہ پر ارشاد فرمایا وہ شخص جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن پاک پڑھا اور اس کے ساتھ کسی قوم کی امامت کی اور لوگ اس سے راضی ہوں. اور چوتھا فرمایا وہ شخص کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے لوگوں کو 5 نمازوں کی طرف اذان دے کر بلاتا ہے, یعنی مؤذن, یہ وہ شخص ہے کہ جو کل بروز قیامت بڑی گھبراہٹ سے مامون رہے گا. اور پانچواں فرمایا وہ غلام جو اللہ تعالی کا حق اور اپنے آقاؤں کا حق اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, قیامت کا دن نفس نفسی کا دن ہوگا, ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی, ہر ایک کو اپنی بخشش کی آرزو ہوگی اور اسے یہ جستجو ہوگی کاش کہ مجھے بخشش کا پروانہ مل جائے. آج دنیا میں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سانسیں فراہم کی ہیں, مختلف نعمتوں سے نوازا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا کو نیک نامی کے ساتھ گزاریں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کریں. انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں کہ ہماری اللہ تبارک و تعالی نہ صرف بخشش و مغفرت فرمائے گا بلکہ اپنے فضل و کرم کا صدقہ جن نعمتوں کا آخرت میں اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ بھی عطا فرمائے گا. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
قال مصطفیٰ قرآن.